سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں گیا، میری موج غم بے سہارا نہیں گیا، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ مظہر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں گیا، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں گیا، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بئس مطية الكذب يقول الناس. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ یوں کہیں کہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہہ کر جھوٹ کو آگے بڑھایا جائے. جھوٹ کی بدترین سواری قرار دیا ہے اس کو. بئس مطیۃ الکذب یقول الناس، بدترین سواری جھوٹ کی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ کر لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے یہ کہا ہے، کسی سے یہ سنا ہے، یہ کہہ کر اور جھوٹی بات کو آگے بڑھایا جائے بغیر تحقیق کے. اور یہ تو تمثیل کے طور پہ فرمایا، اور یہ مشہور روایت جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھائے، ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بڑھا دے، بس یہی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ تصدیق نہیں کی، اس کی تحقیق نہیں کی کہ سچ بھی ہے یا نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کوئی لفظ آدمی منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک تاک میں بیٹھا ہوا فرشتہ ہے، تاک میں بیٹھا ہوا رقیب، تاک میں بیٹھا ہوا. اور وہ اس کو لپک لیتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلا اس کو لپک لیا. اب اگر وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، تو وہ لکھ لیتا ہے، ویسے ہی اس کو وہ لکھ لیا جاتا ہے نامہ یا اعمال میں. تو جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں جو ہمارے اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور بہت زیادہ ان کا رواج ہے، بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، حضرت نے ٹیک لگایا ہوا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میں بتاؤں بدترین کبائر کون سے ہیں؟ بدترین کبائر یعنی بڑے گناہوں میں بھی بہت بڑے، بہت خطرناک گناہ، قبیح ترین گناہ، بدترین بڑے گناہ وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. یہ دو باتیں آپ نے فرمائیں. تیسری بات جب فرمانے لگے تو ٹیک سے اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا. اس کو تین دفعہ فرمایا، وہ دونوں ایک ایک دفعہ فرمائیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کلمات کو ایک ایک دفعہ فرمایا. اور یہ کلمات فرماتے ہوئے ٹیک کو بھی چھوڑ دیا، اٹھ کے بیٹھ گئے سیدھے ہو کے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا. اور اس کو تین دفعہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر اہتمام فرمایا. جھوٹ کی قباحت بیٹھ جائے دل میں. اور ایک آیت میں جو ابھی میں نے پڑھی ہوئی ہے آیت، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ بیان فرمایا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کے اندر جو نجاست اور گندگی ہے اس سے بچو. اور واجتنبوا قول الزور، اور اس سے جھوٹے قول سے، جھوٹی بات سے بچو. شرک کے ساتھ جھوٹ کو بیان فرمایا ہے. یہ کہتے ہیں للعاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت تھی تو اس وقت وہاں وہ جج وغیرہ ہوتے تھے، وہ بھی انگریز ہوتے تھے. تو ایک جج نے ایک مقدمے کا فیصلہ لکھا مسلمان کی گواہی پر، اور یہ لکھا کہ میں مسلمان کی گواہی پر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ اس کا فیصلہ، اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہے. مسلمان نے جیسے گواہی دی اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور اس نے یہ بھی لکھا اس لیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ اس نے اپنے مقدمے میں، فیصلے میں یہ بات لکھی، چونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اور اس نے یہ گواہی دی ہے، میں اسی پر اس مقدمے کا فیصلہ کرتا ہوں. یہ زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، یعنی اس وقت یہ مشہور تھی یہ بات کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے دعوت کے، بہت سے بادشاہوں کو دعوت کے خطوط لکھے تھے، اسلام کی طرف ان کو دعوت دی، روم کے بادشاہ کی طرف بھی خط لکھا. یہ خط جب پہنچا ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط جب پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ کچھ وہاں کے رہنے والے اس علاقے کے اگر یہاں ہوں تو ہمارے پاس ان کو لے کر آؤں. تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک تجارتی نوعیت کا وفد کے ساتھ وہ وہاں روم میں موجود تھے تو ان سے زیادہ موضوع کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا لہذا ان کو لایا گیا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. اب بادشاہ نے سوالات کیے یہ تمہارے علاقے میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی. پھر اس نے یہ سوال پوچھا کہ وہ کیسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، آیا شریف خاندان سے یا رذیل خاندان سے، گرے ہوئے خاندان سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، شریف خاندان ہے، شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس نے پھر ایک سوال کیا کہ ان پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ غریب لوگ ہیں. اچھا، بادشاہ نے تصدیق بھی کی. پہلا سوال جو اس نے پہلے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ شریف خاندان سے ہیں یا رذیل گرے ہوئے خاندان سے ہیں، جواب جب حضرت ابو سفیان نے یہ دیا کہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو بادشاہ نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام شریف خاندانوں میں پیدا ہوئے. دوسرا سوال جو کیا کہ ان پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، مالدار ہیں یا مفلس لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے مفلس ترین لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں. تو بادشاہ نے کہا انبیاء پر ایمان لانے والے پہلے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، مفلس لوگ ہی ہوتے ہیں. پھر سوال اس نے یہ کیا کہ تمہاری جو جنگیں بھی ہوئی ہیں ان سے کچھ لڑائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی. کون غالب رہا؟ اس وقت تک دو جنگیں ہوئی تھیں، ایک بدر کی ایک احد کی. تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا جواب دیا کہ کبھی ہم غالب آئے کبھی وہ. اللہ، خیر بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے کوشش کی کہ میں جھوٹ بول دوں لیکن میں جھوٹ بول نہیں سکتا تھا. میں نے کوشش تو کی کہ کچھ ایسی بات کروں کہ ان کے خلاف جائے لیکن میں جھوٹ بول نہیں سکا. حالت شرک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت مخالف تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا. ایمان تو بعد میں لائے، اس وقت تو ایمان کی حالت میں نہیں تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا. آپ اندازہ لگائیں جھوٹ کی قباحت ایسی تھی. اور اب کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کچن کیسے چلے گا، یہ الفاظ میں نے خود سنے. جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرے کچن، میرا چولہا کیسے جلے گا کچن کا؟ وہ پہلے مشرک لوگ اس سے بچتے تھے، آج ہم ایمان والے ہو کر ہماری زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. اور الیعیاذ باللہ اس کا حکم تو آپ پوچھیے اہل فتویٰ سے، ان الفاظ کا حکم کیا ہے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا چولہا کیسے جلے گا، میرا کچن کیسے چلے گا؟ یہ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. جو تقوی اختیار کرے گا یعنی گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی، پریشانی، مصیبت، ہر آزمائش سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی تقوی پر، جس میں جھوٹ سے بچنا بھی شامل ہے، گناہ سے بچنے پر اللہ یہ انعام دے رہے ہیں کہ ہر تنگی، پریشانی، ابتلا، آزمائش، امتحان سے باہر نکال لیں گے اللہ تعالیٰ اس کو. راستہ بنا دیں گے باہر نکلنے کا, اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس میں تو جھوٹ بھی شامل ہے نا, کہ جھوٹ سے بچے, تقوی اختیار کریں. تو اب یہ کہنا کہ جی جب میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کچن کیسے چلے گا, یہ تو صریح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کے بالکل خلاف ہے یہ بات. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے ایک بچے کو بلایا, اس بچے کو وہ گود میں لینا چاہتی تھی یا پیار کرنا چاہتی تھی, وہ بچہ آیا نہیں. تو انہوں نے کہا تم یہاں آؤ, اگر آؤ گے تو یہ چیز دوں گی, ایک چیز تمہیں دوں گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ارادہ بھی ہے اس بچے کو کوئی چیز دینے کا یا صرف ایسے ہی بول دیا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ میرے پاس کھجور ہے, یہ دوں گی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے صرف اس کے بلانے کے لیے اور اس کو گود میں لینے کے لیے, اپنے پاس بلانے کے لیے کہا ہوتا اور دینے کا ارادہ نہ ہوتا کوئی چیز, تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا, ایک جھوٹ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا. بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیا, اگر کیا ہوتا تو ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. نابالغ بچہ, اس کے ساتھ منع فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور فرمایا قیامت کے دن دردناک عذاب ایسے شخص کو ہوگا جو محض ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بول دے, مذاق اور ہنسی کے طور پر ہنسی میں جھوٹ بول دے. ہمارے یہاں تو کیا ہے, وہ اپریل فول منایا جاتا ہے, وہ ہے ہی جھوٹ پر مبنی. جھوٹ بول کر کچھ جھوٹ بول دیا اپریل فول کے نام سے, وہ دل میں ہوتا ہے, اس میں نہیں بتاتے نہیں ہے کہ ہم اپریل فول منا رہے ہیں اس لیے آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ دل میں ہوتا ہے. دوسرے پر کچھ قیامت گزر جائے آپ کے جھوٹ بولنے سے, آپ کی بلا سے, یہ حال ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب ان کے پاس خوف یا امن کے متعلق کوئی بات پہنچتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں آگے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, اور اگر وہ ایسا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یا وہ لوگ جو فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں, اہل ہیں, ان تک اس بات کو پہنچاتے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو وہ یہ لوگ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولو الامر بڑے درجے کے جو صحابہ ہیں وہ, یا آج کل کے زمانے میں اہل اللہ بڑے لوگ, علماء, اہل فتویٰ, ان تک بات کو پہنچایا جاتا تو وہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, لیکن ایسا نہیں کیا, بلکہ کرتے کیا ہیں, جو ان کے پاس خبر آئی اس کو آگے بڑھا دیا. آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ایک میسج آیا موبائل پر یا وہ کیا ہے واٹس ایپ پر میسج آ گیا, موبائل پہ میسج آ گیا, اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ بے سروپا احادیث کا ایک طوفان ہے جو پھیلا ہوا ہے, جن کی کوئی اصل نہیں. ابھی پرسوں ہی کی بات ہے, ہاں پرسوں میرے پاس ایک صاحب نے ایک حدیث کوٹ کی اور اس کا حوالہ دیا کہ کہ لیلۃ القدر میں جو چار رکعت نماز پڑھ لے اس کی پتہ نہیں کیا لکھا تھا 80 سال کی نمازیں سب معاف ہو جائیں گی. یعنی قضاء عمری کا آسان طریقہ یہ ہے, قضاء عمری نماز جو قضاء نمازیں باقی ہوں ان کا طریقہ یہ ہے, یوں پڑھ لے, ایسا کر لے, لیلۃ القدر میں چار رکعت نماز پڑھ لے, 80 سال کی جو جتنی نمازیں ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی. اب لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں, اصل ہے نہیں اس کی کچھ, کچھ بھی اصل نہیں ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, اور اس کے جیسی بیسیوں احادیث ہیں جو اس وقت گردش میں ہیں اور لوگ پھیلاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا, یہ تو بڑا کار خیر ہے, نیک کام ہے, یہ نیک کام کر کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, تحقیق کی نہیں. یہ تو منافق کی علامت قرار دی گئی, جھوٹ کو منافقت فرمایا گیا, منافقت ہے. آیت المنافق ثلاث, منافق کی تین نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, جب وہ کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے, واذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے, واذا تمنا خان, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, اور ایک روایت میں یہ فرمایا وَإِن صَلَّا وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم, یہ دوسری روایت میں اس میں یہ زیادہ ہیں یہ الفاظ, وَإِن صَلَّا وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم, اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, اور یہ زعم رکھتا ہو, گمان رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. تین علامتیں بیان فرمائیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے وعدے کی, امانت رکھوائے جائے تو امانت میں خیانت کرے, چاہے وہ یہ شخص منافق ہے, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, اور یہ گمان رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب سچ بتائیے, کیا جو شخص یہ ان باتوں کو آگے بڑھا رہا ہوں, خواہ اس کی نیت درست ہو اور وہ ثواب کی نیت سمجھ کر اور دین کا کوئی کام سمجھ کر اس کو آگے بڑھا رہا ہو ایسی باتوں کو, لیکن بہرحال وہ اس وعید میں داخل ہے کہ جھوٹ کو آگے بڑھا رہا ہے. اذا حدث کذب میں داخل ہے, واذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے. یہ بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے, وعدے کی خلاف ورزی کرنا. وَإِذَا تُمِنَ خَان, امانت رکھوائے جائے تو امانت میں خیانت کرے. تو اس کو یہ فرمایا, آگے جو الفاظ یہ جو کہ اگرچہ کہ وہ روزہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, اور یہ گمان رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں, یہ تو بہت زیادہ تنبیہ کے الفاظ ہیں, سخت الفاظ ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے. لہذا یا تو یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, کسی سے میں نے یہ سنا ہے, کسی نے یوں کہا ہے, ایسی بات ہے, یہ کہہ کر بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور بعض لوگ خاص طور سے خواتین وہ یہ کہتی ہیں بھائی یہ بات ہوئی ہے, کہنا نہیں, بتانا نہیں کسی کو, وہ تین چار کو اور بتاتی ہیں کہ دیکھو بھائی یہ بات ہوئی ہے, بتانا نہیں کسی کو, بس وہ بتانا نہیں کسی کو اسی میں بات پھیلتی رہتی ہے, کسی کو بتانا نہیں, وہ بھی 10 کو آگے بتا دیا اور انہوں نے کہا کسی کو بتانا نہیں, بات پھیلتی چلی جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سب جھوٹ ہے. کتنی خبریں ایسی ہیں جو اس وقت پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اور وہ جھوٹ ہیں. صاحب معاملہ اس کی تردید کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں, میں غلط ہے, ایسا نہیں ہے, اس کو سامنے آ کر تردید کرنی پڑتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات پھیلائی جا رہی ہے، لیکن لوگ پھیلاتے ہیں آگے، دھڑلے سے لوگ غلط بات کو آگے پھیلاتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. منع کریں، اس کو جیب میں رکھ دیں بھائی، موبائل یہاں استعمال نہ کریں، اس سے توجہ منتشر ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ منافق ہونے کی تین علامتیں ہیں، اس میں ایک جھوٹ بولنا بھی ہے. اور یہاں منافق، اعتقادی منافق مراد نہیں ہے. اعتقادی منافق تو وہ تھے جو دل کے اندر تو کافر تھے، اوپر سے مسلمان بنتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن اندر سے کافر تھے. یہ جو اس حدیث میں الفاظ ہیں، یہ اس سے مراد عملی منافق، یعنی اس کا عمل منافقوں جیسا ہے، اعتقادی منافق مراد نہیں ہے. تو جھوٹ بڑی قبیح عادت ہے، بہت قبیح، اس کی صورتیں بھی بہت قبیح ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک آدمی ہے سرٹیفکیٹ بنوانے آیا، بنانے والے کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، اس کا اچھا وہ نہیں تھا، ریکارڈ اچھا نہیں رہا اس کا. کوئی بھی ہو، چاہے مدرسے میں کسی طالب علم کا ریکارڈ صحیح نہ ہو، بے ادب ہو، اساتذہ کی بے ادبی کرتا ہو، طلبا سے لڑتا ہو، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ناجائز ہے اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کے دے دینا کہ جی یہ بہت اچھا ہے، ہی از اے بونیفائڈ اسٹوڈنٹ. وہاں تو لکھنا چاہیے میلیفائڈ، لکھنا چاہیے بونیفائڈ، وہاں لکھ دیتے ہیں بونیفائڈ اسٹوڈنٹ. یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کرتے ہیں لوگ، یہ جھوٹ ہے، حرام ہے. اسی طریقے سے کوئی رشتہ آیا کسی کا، کسی کے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ آیا، اس نے کسی سے پوچھا تحقیق کی، بھائی یہ فلاں لڑکے کا رشتہ آیا ہے، یہ لڑکا کیسا ہے، یا فلاں لڑکی والوں سے ہمارے یہاں ہمارے بچے کی بات چیت چل رہی ہے، وہ لڑکی والے کیسے لوگ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جھگڑالو لوگ ہیں، فلاں فلاں ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یا لڑکے کے اندر فلاں 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 خرابی پائی جاتی ہے. ہاں جی جی، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے. تو یہ جھوٹ ہے، دھوکا ہے. اور کچھ اس وقت تو شریعت نے کتنی ہمارے اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر غیبت بھی جائز ہو گئی. یہ غیبت ہے بھی نہیں، اس کو غیبت بھی شمار نہیں کیا گیا. اگر لڑکے یا لڑکی والوں میں یا لڑکی میں کوئی خرابی ہے، لڑکے میں کوئی خرابی ہے، اور کسی سے تحقیق کی گئی، بھائی فلاں لڑکی سے ہمارے بچے کی بات چل رہی ہے کیسے ہیں، اور اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ خرابی ہے، اب وہ اس خرابی کا اظہار کرے، بتائے، تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ اس وقت بتانا واجب ہے، شرعاً واجب ہے، کیونکہ آگے جھگڑے ہوں گے، فساد پھیلے گا. تو بعض لوگ تو بڑی سادگی میں کہتے ہیں تو چونکہ غیبت ہو جائے گی اس لیے یوں کہنا چاہیے، ہاں جی بہت اچھا لڑکا ہے، حالانکہ یہ غیبت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یوں کہتے ہیں کہ جی یہ تو جھوٹ ہو جائے گا اور مناسب نہیں ہے یہ بات کہنا، اس لیے کہتے ہیں جی بہت اچھا لڑکا ہے اور معلوم ہے کہ یہ خرابی اس میں پائی جاتی ہے. بعد میں پھر جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میڈیکل سرٹیفکیٹ، یہ ہمارے ہاں بنایا جاتا ہے، جھوٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹ بنوا دیتے ہیں، جھوٹ جھوٹ لکھ کر کہ مجھے لیو چاہیے، رخصت چاہیے، میں بیمار ہوں، بیمار ہے نہیں، رخصت لینے کے لیے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، جس نے یہ سرٹیفکیٹ بنایا وہ بھی جھوٹ کا مرتکب ہوا کہ اس نے ایک صحت مند آدمی کا یہ سرٹیفکیٹ بنا کیسے دیا, اور جس نے بنوایا یعنی جس کا بنایا جا رہا ہے جس کے لیے وہ بھی گناہگار ہوا, یہ بھی گناہگار ہوا جس نے بنا کر دیا ہے, اور اگر کوئی استعمال ہوا ہو وہ بھی گناہگار ہوا. اور جھوٹ کا تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب تک یہ جھوٹ لکھا رہے گا اس پر کاغذ پر اس کے لکھنے والے کو گناہ ملتا رہے گا اس کا. جیسے درود شریف کا مسئلہ ہے, درود شریف اگر لکھنے کا موقع آ جائے تو لکھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, جب تک وہ لکھا رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی. ایسی جھوٹ کا معاملہ ہے, جب تک لکھا رہے گا گناہ ملتا رہے گا. پلیز لوگوں کو پتہ نہیں جھوٹ لکھ کے جھوٹی سرٹیفکیٹ جھوٹی سندیں جھوٹی درخواستیں وہ لکھ دیتے ہیں. اور اگر کوئی منع کرے کہ نہ بابا ہم نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں. جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کرنا, جھوٹ بول دینا کہ مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا یہ بہت اچھا مال ہے. فقہا نے لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں یہ مثال موجود ہے کہ اگر کسی دکاندار نے کپڑے کا تھان کھولتے ہوئے, اور وہ کپڑا تھا گھٹیا درجے کا, کپڑے کا تھان کھولا گاہک کے سامنے اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, مقصود اس کا یہ تھا کہ یہ کپڑا ایسا عمدہ کپڑا ہے کہ سبحان اللہ, اتنا عمدہ کپڑا ہے کہ سبحان اللہ, اور تھا نہیں ایسا. یہ اس کے اوپر تاثر ظاہر کرنا تھا کہ یہ اس کے اوپر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ بہت عمدہ کپڑا ہے. حرام ہے حرام, یہ تسبیح پڑھنا حرام ہے اس وقت, دھوکا ہے اور جھوٹ ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں ایسا. عیب بتا کر نہیں بیچتے, عیب کو چھپاتے ہیں, عیب بتا کر نہیں بیچتے کہ کوئی بیچی جانے والی چیز میں کوئی عیب ہو اس کو بتانا چاہیے. شریعت کی تعلیم یہی ہے, بتانا چاہیے. مشہور واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, انہوں نے تو اپنے شراکت دار سے اپنی شراکت ختم کر لی اس واقعے کے بعد. ان کے شراکت دار یعنی مضارب تھے, مضارب اس کو کہتے ہیں کہ آپ سرمایہ آپ کا ہو محنت اس کی ہو. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرمایہ لگاتے تھے, وہ جاتے تھے بازار میں فروخت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ امام صاحب نے ان کو اپنا کپڑے دیے کہ بھائی یہ ذرا بیچ دو, اور فلاں فلاں تھان میں تھان دکھایا کہ یہ اس میں یہ عیب ہے, یہ بتا کر بیچنا اور کم قیمت پر بیچنا, کیونکہ یہ عیب ہے اس لیے اس کو کم قیمت پر بیچنا ہے تاکہ عیب کی تلافی ہو جائے کم قیمت سے. شام کو وہ آئے تو امام صاحب نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ تھان بیچ دیا, اس کا عیب بتایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ عیب تو بتانا میں بھول گیا. 30,000 درہم اس دن کی آمدنی ہوئی تھی, 30,000 درہم سب سے سب امام صاحب نے صدقہ کر دیا. یہ احتیاط تھی, ورنہ اتنا بھی کافی تھا کہ اس تھان کی قیمت صدقہ کر دیتے, لیکن ایسا نہیں کیا. پورے اس دن کی آمدنی 30,000 درہم ہوئی تھی, سب صدقہ کر دی اور وہ ان سے اپنی شراکت ختم کر لی. معلوم ہو گیا نا یہ مغفل آدمی ہے, بے احتیاطی کرنے والا آدمی ہے, ہمارے کام کا نہیں ہے, لہذا الگ ہو گئے. یہ احتیاط برتی ہے ہمارے اکابر نے. وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرغا تھا, وہ بہت کاٹنے والا تھا, وہ گوشت نوچ لیتا تھا. وہ مرغا پلا ہوا تھا خواجہ صاحب کے یہاں, جو بہت زیادہ وہ نقصان پہنچانے لگا تو اس کو بیچنے کی نوبت آئی. تو خواجہ صاحب نے اسی لیے اپنے ملازم کو نہیں بھیجا, خود ڈپٹی کلیکٹر تھے اس وقت, اور پورے جو یو پی میں 52 اضلاع تھے, 52 ڈسٹرکٹس تھیں اس وقت, اور اس کے 52 ڈپٹی کلیکٹر تھے, ان میں ایک خواجہ صاحب بھی تھے. خواجہ صاحب نے حالانکہ ملازم ملا ہوا تھا خواجہ صاحب کو حکومت کی طرف سے, اس کو نہیں بھیجا وہاں بازار, خود گئے مرغا لے کر بیٹھے فٹ پاتھ پہ. یہ خیال نہیں کیا کہ میں تو ڈپٹی کلیکٹر ہوں, بہت گاڑیاں کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں اس زمانے میں, بہت کم لوگوں کے پاس گاڑی ہوتی تھی, خواجہ صاحب کے پاس گاڑی بھی تھی. تو اس وقت وہ علماء کو لے کر, اہل اللہ کو لے کر گاڑی میں سیر کراتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں مولویوں کی بھی دیکھو یہ شان ہوتی ہے, یہ دکھانے کے لیے, اور یہ درست ہے شرائن, اس کی کوئی قباحت نہیں ہے. تو وہ مرغا لے کر گئے اور فٹ پاتھ پر بیٹھے, اور گاہک جب آیا تو اس کو عیب بتایا کہ بھائی دیکھو یہ مرغا تو بہت خوبصورت ہے, اچھا ہے, اچھی نسل کا ہے, لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ یہ کاٹتا ہے, کاٹنے والا مرغا ہے, اور اس لیے اس کی قیمت میں کم لوں گا آپ سے, یہ قیمت تو اس کی یہ ہے لیکن میں آپ سے اس کی یہ قیمت لوں گا, کم کر کے قیمت بتائی. اس طرح اس کو بیچا ہے, عیب بتا کر بیچا ہے, اس کو کہتے ہیں دکانداری. اور ہمارا حال یہ, ہم عیب چھپاتے ہیں. اور اچھا جو بہت زیادہ مہذب سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے, یہ کلمہ کہہ دیتے ہیں بھائی جو بھی ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے, یہ کہنا خود دلیل ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے یہ دال میں کالا ہونے کی دلیل ہے, ورنہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے جو بھی ہے بھائی دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. عیب بتانا چاہیے, یہ تھوڑی شریعت نے یہ کہا ہے یوں کہہ دو جو بھی آپ کے سامنے, عیب بتاؤ, یہ بتایا گیا شریعت کی تعلیم یہ ہے. توڑ موڑ اور جوڑ توڑ نہیں, سیدھی سیدھی بات کی جائے کہ بھائی یہ اس میں اس کی قیمت یہ بنتی ہے لیکن چونکہ اس میں یہ عیب ہے, دیکھ لیجئے یہ عیب, عیب بھی دکھایا جائے اور اس کی وجہ سے قیمت کم بتائی جائے, بھائی قیمت اس کی یہ بنتی ہے لیکن میں آپ سے یہ قیمت لوں گا, اس یہ شریعت کی تعلیم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کچھ آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا, شاید کچھ آمدنی میں اضافہ ہو جائے لیکن اصل چیز برکت ہے, برکت نہیں رہی تو اضافہ کتنا بھی ہو جائے وہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا, اس کی نکاسی ہو جائے گی اس اضافے کی, کچھ بھی نہیں ہوگا, فائدہ کچھ نہیں ہے. جب برکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر بستی والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو تحقیق ہم ان کے اوپر زمین سے اور آسمانوں سے برکات کھول دیتے. برکات, برکت نہیں فرمایا, جمع فرمایا, برکات کھول دیتے. یعنی تقوی اختیار کر کے گناہ سے بچ کے زندگی گزارتے تو ہم ان کے اوپر برکتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بڑی محنت سے انہوں نے بڑے اسفار کیے, اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں استاد ہیں حدیث کے, ان کے پاس ایک حدیث موجود ہے, ایسی حدیث جو ان کے پاس نہیں ہوتی تھی, طویل سفر طے کر کے جاتے تھے اور وہ حدیث سنتے تھے, حدیث حاصل کرتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح ایک صاحب کے پاس تشریف لے گئے, ان کے گھر پہ پہنچے تو معلوم ہوا وہ جنگل کی طرف گئے ہیں. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ان کی طرف پیٹ کیے ہوئے کھڑے تھے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف, اور ایک گھوڑا سامنے تھا, گھوڑے کو بلا رہے تھے اور دامن ایسے پھیلایا ہوا تھا اور یہ ظاہر کیا ہوا تھا کہ دامن میں چارہ ہے تاکہ گھوڑا آ جائے اور میں اس کو پکڑ لوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب آگے بڑھ کے دیکھا تو دامن میں کچھ بھی نہیں تھا, دامن خالی تھا, اس میں چارہ وغیرہ کچھ نہیں تھا. محض گھوڑے کو دکھانے کے لیے دامن پھیلایا کہ وہ آ جائے تو میں پکڑ لوں, قریب آئے تو میں اس کو پکڑ لوں, اس لیے ایسا کیا تھا, یہ حالت اس لیے بنائی تھی. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں, غالب نے کہا تھا. تو وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہیں سے واپس ہو گئے. غالباً یہ سوچا ہوگا کہ جو جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے مجھ سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی حدیث کا کیا اعتبار ہے. طویل سفر طے کر کے گئے لیکن چھوڑ دیا، حدیث نہیں لی. اتنی احتیاط سے انہوں نے بخاری شریف مرتب کی ہے، جبھی تو آج تک پڑھائی جاتی ہے اور سب سے بڑی کتاب شمار ہوتی ہے. یہ بات گوارا نہیں کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ. عدالت میں جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، سٹی کورٹ کے باہر، مجھے ایک صاحب نے بتایا سٹی کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اور وہ پیسے لے کر گواہی دیتے ہیں. آپ ان کو پیسے دیں کہ بھائی یہ گواہی دینی ہے، وہ کہیں گے جی بالکل ہمارا تو کام ہی یہی ہے، جا کے گواہی دیتے ہیں. وہ یہ کاروبار ہے، انہوں نے گویا اپنی روزی کا اس کو ذریعہ اسی کو سمجھا ہوا ہے، الیعاذ باللہ، کہ وہاں سٹی کورٹ میں جا کے جھوٹی گواہی دیں جج کے سامنے اور مقدمے کا فیصلہ یا اس کا رخ پلٹ دیں مقدمے کا. الغرض بہت ساری جو صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں، فلاں خان، ایک صاحب خان نہیں تھے میں جانتا ہوں، ہیں ابھی بھی ہیں، وہ خان نہیں ہے میں جانتا ہوں ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں جی مجھے پسند ہے یہ لفظ اس لیے میں لگاتا ہوں. بھئی پسند ہے، میں نے ایک دفعہ وہ فرنگ آسیہ دیکھی، یہ اردو کی سب سے بڑی لغت شمار ہوتی تھی، اب تو اردو ڈکشنری بورڈ والوں نے اس سے بڑی ایک بڑے پیمانے پہ کام کر لیا، لیکن اس سے پہلے فرنگ آسیہ سب سے بڑی لغت شمار ہوتی تھی اردو کی، یہ دہلی سے چھپی تھی. تو میرے پاس اس کا ایک نسخہ ہے اب بھی ہے. تو ایک دفعہ میں خان کا لفظ میں نے دیکھا کہ بھائی خان کا لفظ نکال کے دیکھیں یہ ہے کیا، تو یقین مانے اس کے آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ پہلے ترکی کے نوابوں کا لقب ہوتا تھا اور آج کل ہر ایک کا لقب ہے. انہوں نے بھی بطور طنز کے یہ بات لکھی، کیونکہ اب لوگ کر رہے ہیں نا ایسے، جھوٹ لکھ دیتے ہیں اپنے نام کے آگے. تو پہلے ترکی کے نوابوں کا یہ لقب ہوتا تھا اور اب ہر ایک کا لقب ہے، سب آپ میں خان. جی مجھے اچھا لگتا ہے بس. بھائی اچھا لگتا ہے تم یہ آپ یہ تو پوچھ لیتے کسی سے کہ یہ شرعاً جائز بھی ہے لکھنا. ایسے ہی اس سے زیادہ قبیح چیز یہ ہے کہ سید لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، ہے نہیں سید لیکن لگا لیتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ وہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک شادی ہوئی تھی، کوئی سچا واقعہ حضرت کے علم میں آیا تھا، تو حضرت نے ہمیں بھی سنایا کہ شادی کوئی ہوئی تو وہ لڑکی والوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم سید ہیں، لہٰذا ہم سید سے ہی شادی کریں گے. تو اس طرح شادی ہو گئی، کوئی سید زادہ ہی ہو تو ہم اس سے شادی کریں گے، تو وہ کسی سید زادے کا رشتہ آ گیا اور شادی ہو گئی. تو وہ لڑکی جو تھی دلہن، وہ بہت رو رہی تھی. لڑکے نے پوچھا بھائی تم کیوں اتنا کیوں رو رہی ہو؟ جب بہت زیادہ اس نے اصرار کیا تو اس نے بتایا بھائی دیکھو میرے ماں باپ نے تم سے جھوٹ بولا ہے، ہم لوگ سید نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم سید ہیں، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے، اور شادی بھی ہو گئی، اب تو نکاح بھی ہو گیا. تو لڑکا ہنس پڑا، اس نے کہا تم بے فکر رہو، ہم بھی ذات کے موچی ہیں، ہم سید نہیں ہیں، بے فکر رہو. اب آپ بتائیے یہ حالت ہے، یعنی دونوں نے ایک دوسرے سے جھوٹ بولا، نام کے آگے بھی سید لکھوا دیا. اب دنیا میں تو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن آخرت کی عدالت جو لگے گی اس میں حساب دینا پڑے گا، اس میں حساب دینا پڑے گا کیوں تم نے یہ، جب تم سید نہیں تھے کیوں لکھتے تھے سید اپنے نام کے آگے. اس وقت تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا اللہ کے بارگاہ میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اجتناب نصیب فرمائے. اللہ جھوٹ کی ہر صورت سے ہماری حفاظت فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.